الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دوسرا ایپیسوڈ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اپنے پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا، یہ باتیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں سنی تھی. آج کے سلسلے میں بھی انشاء اللہ عز و جل اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے کچھ باتیں مزید سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عقیدت میں اضافہ عطا فرمائے، روز بروز اس میں زیادتی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن و جمال ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارے دل کے اندر بسا دے. دنیا آخرت ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے. آج کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے بالخصوص میں کچھ آپ کی بارگاہ میں اس حوالے سے باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ ایسا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی چمک دمک ایسی تھی. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری سے، یعنی دنیا سے پردہ فرما جانے سے کچھ پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک تقریباً گھر میں گزارے اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے. صحابہ کرام علیہ رضوان بڑے بے چین رہا کرتے تھے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے کر آئیں اور نمازیں پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے ہوئے گویا کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک طویل عرصہ گزر چکا، حالانکہ ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے. جب صحابہ کرام علیہم رضوان نماز ادا کر رہے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف مقامات پر اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے ہیں، مسجد نبوی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کا منظر ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان پیچھے صفے بنائے کھڑے ہیں کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرے کا، یعنی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں جہاں آپ تشریف فرما تھے، اس کا پردہ اٹھاتے ہیں. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ اٹھانے کی وجہ سے قریب تھا کہ ہم نماز کو توڑ بیٹھتے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کو ہم نے دیکھا نماز کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صفوں کے اندر دیکھا کہ ہم نے صفے بنائے دیے تو آپ مسکرائے، فتبسم یضحک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ گویا کہ فتبسم ضاحکا، بہت زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے. یعنی جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے اندر سب کے سب مجتمع ہیں اور صفے بنا کر جماعت ادا کر رہے ہیں، تو اپنے صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حالت میں دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یہ ہوا کہ ہم ان قریب نماز توڑ بیٹھیں گے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم چلے جائیں گے، یہ ان کے الفاظ تھے کہ ہم نماز سے نکل جائیں گے۔ تو یہ زیارت ہوئی، اور اس کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کأنہا ورقۃ مصحف، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ جب وہ دیکھ رہے ہیں اس مقام پر دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا تھا جیسا کہ قرآن پاک کا ورقہ ہو، مصحف کا ورقہ ہو۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے تحت بہت خوبصورت مدنی پھول بیان فرمائے ہیں۔ ایک بات یہ فرماتے ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کو قرآن پاک کے ورقے سے مشابہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے وہ قرآن پاک کے ورقے کی طرح ہے۔ تو اس لیے بیان کیا کہ جس طرح قرآن پاک کو دیگر تمام کلام کے اوپر معنوی اعتبار سے ہر طرح سے ایک فوقیت حاصل ہے، ایک خوبصورتی حاصل ہے کہ اس کے اندر ایک جمال ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کے حسن و جمال کے اوپر ایک فوقیت حاصل ہے کہ جس طرح قرآن تمام کلام کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال یہ تمام چیزوں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں کہ انہا ورقۃ مصحف، اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اب تشریف لائے کہ اب تشریف لائے، نماز پڑھی جا رہی ہے، نگاہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ اقدس کی طرف لگی ہوئی ہیں، بار بار اس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے کا پردہ اٹھایا تو تمام صحابہ کرام علیہ مردوان کی نگاہیں اس طرف ہو گئیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ پیچھے کی طرف آ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ نہیں وہیں ٹھہرے رہو، نماز لوگوں کو پڑھاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کرتے تھے، اور یہ صریح احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ بخاری مسلم ہی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں تلاوت کیا کرتے تھے، قراءت کیا کرتے تھے؟ کیونکہ مغرب عشاء فجر کے اندر تو بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، اس میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ تلاوت ہو رہی ہے، تو ظہر اور عصر کے اندر کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ اب ایک تو اس کا جواب تو سیدھا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں کیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا ظہر اور عصر کے اندر قراءت کیا کرتے تھے؟ اب ایک سیدھا سا جواب اس کا یہ ہے کہ بتا دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ نماز کے اندر تلاوت تو کرنی ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر میں جو تلاوت کرتے تھے ہمیں پتا کیسے چلتا تھا، بیان کرتے ہیں بھی اس طرح بھی لشیتی ہی، اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی ہل رہی ہوتی تھی، یعنی یہ نماز میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کے اندر جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو داڑھی اس کی ہل رہی ہے، اس کا منہ ہل رہا ہے، داڑھی ہل رہی ہے، تو اس سے یہ پہچان لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں۔ تو بحالت نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام علیہ رضوان زیارت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حال کو بیان کیا کہ نماز کی حالت میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور یہ بیان کیا کہ کأنہا ورقۃ مصحف۔ بہت ساری احادیث طیبہ میں بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ بیان کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے احوال کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کأنی انظر، گویا کہ میں ابھی بھی یہ دیکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف ممالک میں خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے بعض نے عرض کی کہ جب آپ وہاں خط بھیجیں گے تو یہ لوگ تو مہر والا خط اس کو قبول کرتے ہیں، تو آپ مہر بنوائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی بنوائی اور انگوٹھی میں نقش بنوایا محمد رسول اللہ کے نام سے۔ وہ نقش بنایا گیا، حضور علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پہنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کأنی انظر، گویا کہ میں ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا وہ نقش دیکھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی انگلی میں اس انگوٹھی کو دیکھ رہا ہوں۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں اس بات کو بیان کر کے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس طرح کی بات بیان فرمائی ہے اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ آپ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ بات بھولا نہیں ہوں، بلکہ جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ پورے وثوق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، پوری مضبوطی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، میں اس کو بھولا نہیں ہوں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ اور دوسری بات علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استلزازا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا نا کہ کأنی انظر، گویا کہ میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، اس سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے، آپ کے حسن و جمال کا تصور کر کے لذت اٹھا رہے ہیں، اس سے مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت خوشبو لگایا کرتی جب حضور علیہ السلام احرام پہنا کرتے، یعنی احرام پہننے کا ارادہ فرماتے، اور جب آپ علیہ السلام احرام اتارا کرتے تو اس وقت میں آپ علیہ السلام کو خوشبو لگایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ کأنی انظر الی وبیس الطیب فی رأسہ، کہ میں اب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مانگ میں اس خوشبو کی چمک کو دیکھ رہی ہوں۔ یہاں پر بھی علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن، مبارک سراپے، مبارک جمال، آپ علیہ السلام کے مبارک تصور سے لطف لینا، لذت اٹھانا اور حضور علیہ السلام کو یاد کرنا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس انداز میں کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا اس انداز میں تصور کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف اشیاء کے ساتھ آپ کا تشبیہ دینا موجود ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جب آپ کی شکل و صورت کو بیان فرماتے تو الفاظ ہوتے کہ کأن الشمس طالعۃ، کأن الشمس تجری فی وجہہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ایسا تھا گویا کہ سورج اس میں طلوع ہو رہا ہو، یعنی روشنی اتنی زیادہ ہوتی، چمک اتنی زیادہ ہوتی تھی گویا کہ سورج اس مبارک چہرے کے اندر طلوع ہو رہا ہو۔ اس طرح تشبیہ دے کر حضور علیہ السلام کی خوبصورتی کو صحابہ کرام علیہم رضوان بیان فرمایا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عجب شان بیان فرمائی ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ نقطہ اپنی کتاب تجلی الیقین کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ کفار نے جب بھی حضور علیہ السلام پر اعتراض کیے تو خود اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی طرف سے جواب مرحمت فرمائے، یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آتے رہے اللہ تبارک و تعالی کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اعتراض ہوتے رہے اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جو عقل و دانش عطا فرمائی تھی اس عقل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی حجت کے سبب ان انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے اوپر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات خود دیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ عقل عطا فرمائی، اور یقیناً ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر جو عقل و دانش عطا ہوئی وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، جیسا کہ حضرت سیدنا وہب بن منبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی صراحت فرمائی کہ انہوں نے 71 آسمانی کتابوں کے اندر اس بات کو پڑھا کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر جو عقل عطا ہوئی ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جب کفار مکہ، مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل و دانش سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ان کو جواب دے سکتے تھے، حجت ان پر قائم کر سکتے تھے، اور بہت سارے مقامات پر کی بھی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بیان کی کہ ہر مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خود اللہ تبارک و تعالی نے جواب عطا فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دینے کی زحمت نہ ہوئی بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب عطا فرمایا. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، لیکن میں موضوع کے حوالے سے یہاں پر ایک گفتگو، ایک مثال عرض کروں گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الدحا نازل فرمائی، بڑی مشہور یہ سورت ہے. پوری سورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان بیان کی گئی ہے. فرمایا والضحا، چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ خوب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا. یہاں پر اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں تک قیام اللیل کے لیے نہ اٹھ سکے، یعنی رات کی عبادت کے لیے نہ کھڑے ہو سکے، مرض کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے، اور ایک روایت کے مطابق چند دنوں تک وحی آپ کے اوپر نازل نہیں ہوئی. تو ایک عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتراض کیا، تان کیا کہ ودع ربہ وقلا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند کیا. یہ الفاظ اس نے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند کیا، کیونکہ وحی آ نہیں رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان نہیں فرما رہے تھے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نہ ہوئے رات میں قیام کے لیے اس نے دیکھا نہیں، تو اس نے اس طرح کی گفتگو کی. یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے لیے انتہائی تکلیف دے تھی. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ جواب عطا فرماتا ہے، والضحا، چاش کے وقت کی قسم، دن کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا. یہاں پر جو قابل غور بات ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی یہ ارشاد فرماتا کہ ما ودعک ربک وما قلا، کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ ہی تجھے ناپسند کیا، تو بات تو ویسے ہی پوری ہو جاتی. اس نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ناپسند کیا، اللہ تبارک و تعالی فرما دیتا ما ودعک ربک وما قلا، کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ کو ناپسند کیا، اتنا بھی کافی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دو قسمیں یاد فرمائی، اور قسم کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے اس کی اہمیت، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر ان کے سامنے بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے اس شے کی عظمت جو ہے وہ واضح ہو جائے. مثال کے طور پر جو غبار ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے اڑنے والی، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جانور دوڑ رہے ہیں، ان کی مٹی اڑ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر دوڑنے والے، جہاد میں دوڑنے والے گھوڑے، ان کی جو گرد اڑتی ہے، جو مٹی اڑتی ہے، غبار اڑتا ہے، ان کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عادیات کے اندر یاد فرمائی. کیوں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے اس غبار کی، اس گرد کی اہمیت یہ واضح ہو جائے. تو جس چیز کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یاد فرماتا ہے، اس کی اہمیت لوگوں کے سامنے ظاہر فرمانا مقصود ہوتا ہے. تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے دو اہم ترین چیزوں کی قسم یاد فرمائی، ایک دوحا کی، دوسری رات کی. دوحا یہ پورے دن کو بھی بولتے ہیں اور چاش کے وقت کو بھی بولتے ہیں. تو چونکہ دن یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو تلاش کیا جاتا ہے، رزق کو تلاش کیا جاتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی اس میں اترتی ہیں جو بندہ تلاش کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر دین کو اپنی رحمت قرار دیا. اسی طرح رات اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر بطور رحمت اور نعمت کیا گیا ہے کہ اس میں بندہ سکون پاتا ہے، آرام پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں پاتا ہے. تو ان دونوں کی اہمیت لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی قسم یاد فرمائی. اور قسم اس لیے بھی اٹھائی جاتی ہے، اس لیے بھی یاد کی جاتی ہے، اس لیے بھی کھائی جاتی ہے کہ اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے اس کی اہمیت اور اس کی پختگی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ آگے آنے والی بات کوئی عام بات نہیں بلکہ انتہائی اہم بات ہے اور مؤکد اور پختہ بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دن اور رات کی قسم یاد فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بیان فرمائی کہ نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا. یہاں جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ دوحا کا ایک معنی تو یہی ہے کہ پورا دن، اور ایک معنی یہ ہے چاش کا وقت. یہ مشہور و معروف اس کی تفاسیر ہیں. البتہ بعض مفسرین نے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یوں ہی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس کی کچھ اور تفسیریں کی ہیں، اور بڑی خوبصورت تفسیریں انہوں نے بیان کی ہیں مفسرین کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ جس طرح دوحا کا معنی چاش کا وقت ہے، اسی طرح دوحا سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے. یعنی دوحا کا مطلب ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی قسم، مبارک منہ کی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، واللیل اذا سجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زلفیں کہ جو گناہ گاروں کے گناہوں کو چھپانے والی ہیں، ان کی قسم. والضحا، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی قسم. اچھا، اب جب کبھی ایسی تفسیر ہوتی ہے تو مشہور تفسیر کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے کہ کس بنیاد پر یہ معنی لیا گیا، دونوں کے درمیان کیا مشابہت موجود ہے. تو علماء بڑی خوبصورت گفتگو اس پر کرتے ہیں کہ چاش کے وقت میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے درمیان کیا مشابہت موجود ہے، کیا ایک جیسی بات موجود ہے. تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح چاش کا وقت ہوتا ہے، یعنی چاش کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکل آئے اور خوب گرم ہو جائے، ہر طرف روشنی پھیلا دے. تو یہ سورج جب نکلتا ہے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تشریف لے جائیں اس مقام کو روشن کر دیا کرتے ہیں. تو جس طرح دوحا یعنی چاش کا وقت ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ یہ ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دوحا کہا گیا ہے. حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، اور مدینہ منورہ میں آپ 10 سال کے تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، اور پھر آپ کی والدہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو پیش کر دیا. 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، آپ کو خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لقب حاصل ہوا. آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو پورا مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی روشنی سے منور ہو کے رہ گیا. اور ایسا بہت دفعہ ہوا کرتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور وہ مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی وجہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کی روشنی کی وجہ سے روشن ہو جاتا تھا. یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. علماء نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے ارد گرد روشن ہو جایا کرتا تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سو کو اللہ تبارک و تعالی ایسی خوبصورتی عطا فرماتا ہے، تو جب عام لوگوں کو ایسی خوبصورتی عطا ہوتی ہے، چہرے کی چمک دمک عطا ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو واضح طور پر کئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے آپ کی مثل کوئی حسین دیکھا اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی آپ جیسا حسین دیکھا. تو روح اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان مختلف چیزوں کے ساتھ فقط تشبیہ دیا کرتے تھے، فقط بتایا کرتے تھے کہ یہ ایسا ہے، اور یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو پچھلے سلسلے میں ہم نے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حسن کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دنیا کے اندر بیان کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو صحیح طور پر قیامت کے دن ہی دیکھا جا سکے گا، جب اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کے اندر، ہمارے اعضاء کے اندر وہ قوت پیدا فرمائے گا کہ جس کے ذریعے سے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جمال اقدس کو دیکھ سکیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کام کیے جائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سبب بن سکے، کیونکہ احادیث کے اندر ایسے اعمال آئے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم کر سکتے ہیں، اور ایسے اعمال بھی آئے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سبب بنیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروائیں گے. تو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا سبب بنے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی سماعت کیے، آج کے سلسلے میں بھی سماعت کیے. یہ موضوع انتہائی وسیع ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمیں رضا والی عطا فرمائے، نزا کے وقت بھی عطا فرمائے، قبر پہ بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اور جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.